وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغانستان اور کشمیری خطے کی صورتحال سے شروع کریں گے جس کے براہ راست اثرات پاکستان پر محسوس کیے جا رہے ہیں. آگے چل کر ہم ہندو شادی کا بل، ایم کیو ایم کی کراچی میں بھوک ہڑتال اور آخر میں امریکہ میں آباد کاری کی بحث پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے، یعنی ساؤتھ وزیرستان آپریشن میں جو ہزاروں گھر تباہ ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے سیلاب محسود جو ساؤتھ وزیرستان کے رہواسی ہیں. جبکہ اسی سیگمنٹ میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آج کی بھی جو تازہ اطلاعات ہیں، ایک اور نوجوان زیر حراست ہلاک کیا گیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو اس وقت سب سے پہلے ہم آپ کو ساؤتھ وزیرستان آپریشن کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ مقامی آبادی کے 11,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا. واضح رہے کہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج نے 2009 میں راہ نجات کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا. اس آپریشن کے باعث اس قبائلی علاقے سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے. جنوبی وزیرستان کے اسسٹنٹ پولیٹیکل محمد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تک جو جائزہ رپورٹ تیار کی گئی اس کے مطابق 11,000 گھروں کو نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں جو جائزہ رپورٹ تیار کی گئی تھی اس میں 6,500 گھروں کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی گئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں معلوم ہوا کہ مزید 4,500 گھروں کو بھی نقصان پہنچا. اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد شعیب کہتے ہیں کہ ان میں مکمل طور پر تباہ ہونے والے گھروں کے علاوہ ایسے مکان بھی شامل ہیں جنہیں جزوی نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ جن افراد کے گھروں کو نقصان پہنچا ان کو معاوضے کی ادائیگی کا عمل بھی جاری ہے.
اس میں ہم نے تقسیم کیے ہیں کوئی 1,80,000,000,000 روپے، تو یہ مرحلہ بھی ختم ہونے والا ہے. اور اس میں شامل ہے امداد جو فلی ڈیمیج ہاؤس کے لیے ہے وہ 4,00,000 روپیہ ہیں، اور پارشلی کے لیے 1,60,000 ہیں. ابھی دوسرا مرحلہ ہم نے ان کے لیے کمپلیٹ کیا ہے، سروے ہو چکا ہے جس کو فیز 2 کہتے ہیں. فیز 2 میں ہمارے ساتھ جو کیس لوڈ آیا ہے وہ 4,700 گھر ہیں. یہ تقریباً 1,51,00,000,000 روپے بنتے ہیں. یہ کیس لوڈ ہم نے اوپر بھیجا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جب یہ ریلیز ہو جائیں گے تو یہ بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے.
محمد شعیب کا کہنا تھا کہ علاقے میں سروے کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آخری شخص کو معاوضے کی ادائیگی نہیں ہو جاتی.
ابھی جو اسسمنٹ ہوئی تھی وہ تقریباً 11,000 گھر ہیں، اور ابھی نیکسٹ ویک سے ہمارا تیسرا سروے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے گھر تباہ ہوئے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک آخری گھر کو پیسے نہ ملے.
ان کا کہنا تھا کہ علاقے سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں سے ایک بڑی تعداد واپس اپنے گھروں میں آ چکی ہے.
رجسٹرڈ فیملیز ہمارے ساتھ تھی 71,000 میں، ابھی تک 27,000 رجسٹرڈ فیملیز جا چکی ہیں، اور اسی تعداد میں 23,000 فیملیز جو تھی وہ انرجسٹرڈ، وہ ساری سب جا چکے اپنے علاقوں میں. ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک سارے لوگ اپنے علاقوں کو چلے جائیں.
قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں اکثریت کا تعلق مسعود قبائل سے تھا، اور یہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کی اکثریت نے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اپنے عزیز و اقارب یا کرائے کے گھروں میں رہائش اختیار کی. اگرچہ واپس جانے والے افراد کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے نقد امداد کے علاوہ ضروری بنیادی اشیاء بھی فراہم کی گئیں، تاہم اب بھی بہت سے خاندان امداد کے منتظر ہیں. واضح ہے کہ جنوبی وزیرستان سے دہشت گردوں کی صفائی کے بعد لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام بھی شروع کیے گئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے بعد شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں آپریشن ضرب عصب شروع کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم شروع کرتے ہیں جنوبی وزیرستان کے رہواسی اور سینئر صحافی سیلاب محسود سے. سیلاب محسود، آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ جی، اور سیلاب محسود سے ہم ابتدا کرتے ہیں. سیلاب محسود، آپ کو خوش آمدید.
بڑی مہربانی.
تو یہ بتائیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کوئی 11,000 گھر جو تباہ ہوئے ہیں، اس پر ابھی تک سروے رپورٹ آئی ہے، لیکن بقول وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ کے، یہ تو ابھی ایک اور بھی سروے ہوگا، اس کے بعد آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنے اور ہزاروں گھر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جو تباہ ہوئے ہیں اس آپریشن میں؟
نفیسہ ادائی صاحبہ، جنوبی وزیرستان کے مسعود قبائلی علاقے میں رائے نجات فوجی آپریشن کے بعد سرکاری ذرائع کے مطابق ایک لاکھ مقامی کی تھی، اور یہ تمام گھرانے پاکستان کے مختلف شہروں میں کیمپ پذیر ہو گئے تھے. ابھی تک کل 13 مرحلوں میں بہت سارے قبائلی واپس جا چکے ہیں، جبکہ آخری جو 14 مرحلہ ہے یہ 12 اس سال کے 12 مہینے تک جاری رہے گا، اور اس میں تمام مسعود قبائلیوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ 12 دسمبر کے آخری تک اپنے علاقوں میں واپس جا سکتے ہیں.
جی.
اور اس میں سب سے بلائی جو علاقہ ہے تحصیل مکین، لدہ اور تنگورم کا تاریخی علاقہ، جہاں پر برفباری بھی ہوتی ہے اور زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ علاقے طالبان کے گڑھ تھے. یہاں پر پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان کافی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. تو ان سے علاقے میں ابھی تک تباہ شدہ گھروں کی گنتی نہیں ہوئی، پہلے جو 2 مرحلے میں گنتی ہوئی ہے جس کے مطابق 11,000 تباہ شدہ گھرانے شمار کیے گئے ہیں، لیکن یہ تعداد جب تیسرے مرحلے میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح کے کئی اور مرحلے بھی ہوں گے، مکین، لدہ، کنگرم اور پیارزا اور سرکائے اور سرروغا کے دور دراز اور بلائی علاقوں میں بھی ان تباہ شدہ گھروں کی تعداد پیچھے سے کئی گنا زیادہ ہوگی.
اچھا سلام محسود، یہ بتائیے، ہم بھی جانتے ہیں کہ فاٹا کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، مہلکہ علاقے ہیں، یہ امریکنوں نے وہاں جس طرح کی تعمیراتی کام کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہم نے سنا کہ وہاں روڈز وغیرہ بھی فاٹا میں تعمیر ہوئے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے.
بالکل، اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے جو ہر ایک مسعود اور وزیر قبائلی کی دلی خواہش تھی، اور خصوصی طور پر مسعودوں کی، وہاں سے ٹانگ سے برس سے جندولا، سرروغا، مکین، لدہ،
جی سیلاب محسود کی آواز اس وقت سنائی نہیں دے رہی ہیں، ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے، ان کو ہم باری باری سنتے ہیں. لائن نمبر 1 پہ کون سے کالر ہیں؟ لائن نمبر 1 پہ کالر، جی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہم اپنے نئے سسٹم سے کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کالرز کو بھی ہم سن سکیں. آپ لوگ بے شک ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سیلاب محسود سے بھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ہم ایک اور موضوع کی طرف بھی جاتے ہیں، لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. سیلاب محسود کو ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم لائن پہ لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں بھی ایک شورش جاری ہے، اور وہاں کی بھی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ ایک نوجوان کو حراست میں لے جایا گیا، یہ لیکچرر تھے، کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو زیر حراست جب وہ تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا. اس پر آج بھی بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 6 ہفتوں سے یہ احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور پاک بھارت تعلقات میں بھی اس کی وجہ سے کشیدگی آ گئی ہے. اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ ایک ٹینشن میں ہے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب محسود ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں. سیلاب محسود, آپ کچھ ہمیں بتا رہے تھے روڈوں کو وہاں تعمیر کیا گیا ہے وزیرستان میں.
بالکل نفیسا, ساؤتھ وزیرستان میں ٹانگ سے برستا سہروگا مکین لدا اور پیر مکین لدا سے وانا اور وانا سے برستا گومل ٹانگ تک ایک نہیں کئی سڑکیں بنائی گئی ہیں اور یہ انتہائی بہتر اور معیاری سڑکیں ہیں اور یہ ہر ایک خصوصی طور پر جنوبی وزیرستان میں مقصود قبائل کے ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ ان کے علاقے میں یہ سڑک اسی انداز سے بن جائے جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں بنی ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں جی او سی خالد جواد جاوید نے صاحب سے ان کے ایک وفد کے ساتھ خصوصی نشست میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان سڑکوں کے علاوہ جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے انگور اڈال سے شمالی وزیرستان کے علاقے رزمر تک پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ 55 کلومیٹر ایک اور سڑک بنائی جائے گی.
اچھا.
جس سے جہاں سے مسعود علاقے میں برستا تنگی بدنزے اور برستا بدکنگورم دو سڑکیں وادہ مکین سڑک سے مل کر یہی سڑکیں پھر ڈیرس میل خان میں گوادر کا شہر جو رستہ گزرے سا گزرے گا ان سے ملیں گی. اور اس کے علاوہ کافی چھوٹے بڑے ترقیاتی منصوبے تعمیر ہو گئے ہیں اور تعمیر ہو رہے ہیں. جی او ایف سی وادہ خالد جاوید کے مطابق وانا میں ایک ایگریکلچر پارک بھی بن رہا ہے جس میں ایک نیا ٹاؤن شپ وہاں پر قائم ہوگا جہاں پر جدید دور کے جدید ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس ہوٹلیں یہ بھی بنے گی اور مشروبات بنانے اور یہاں کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے فیکٹریاں بھی قائم کی جائیں گی.
سیلاب محسود, ایک بات بتائیے. جی جی,
دو منصوبے پایا اختتام تک پہنچ گئے تو اس علاقے سے مسعود اور وزیر قبائل کا قبائل کی تقدیر مسعود اور وزیر قبائل کا کایا پلٹ جائے گا.
سیلاب محسود, یہ بتائیے جب روڈ بنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ دہشت گرد بھی ان کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر اپنے بم نصب کرنے کے لیے. کیا ایسا ہوا ہے کہ جب سے راہ نجات ہوا ہے اور وہاں پر ایک فوجی کارروائی تیز کر دی گئی ہے وزیرستان کے علاقوں میں اور روڈز بنائے گئے ہیں, تو کیا یہ سہولت سے دہشت گردوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے؟
جہاں تک طالبان کا تعلق ہے یا غیر ملکی عسکریت پسندوں کا, ایک سال سے تقریباً یا اس سے 6 مہینے کے عرصے میں طالبان کو یہاں سے بالکل نکال دیا گیا ہے اور کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس کے بنا پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ فلانے علاقے میں یہ کاروائی ہوئی اور طالبان جو ہیں وہ اس علاقے میں موجود نہیں ہیں, یہاں پر مکمل طور پر امن ہے اور لوگ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اور قبائلی بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اب جو امن قائم ہوا ہے وہ طالبان سے پہلے بھی اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بھی اس قسم کا امن وہاں پر قائم نہیں ہوا تھا. اس لیے موجودہ وقت میں یہاں پر تو نہ طالبانوں نے ان سڑکوں کے ذریعے کوئی نقل و حرکت کی ہے اور نہ کوئی کارروائی کی ہے, مکمل امن و امان ہے.
بہت شکریہ سیلاب محسود، کیونکہ ہم آئندہ بھی آپ کو لیں گے اسی موضوع پر، لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ساؤتھ وزیرستان کے رہواسی اور سینئر صحافی سیلاب محسود، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں.
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بھارتی کنٹرول کشمیر میں تقریباً 6 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک 27 سالہ نوجوان لیکچرر شبیر احمد مونگو، ان کو آج اٹھا کے بھارتی فوجوں نے قتل کر دیا. آج بھی احتجاج وہاں پر جاری ہے، اور اس وقت ہمیں اس سلسلے میں جوائن کیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے. ڈاکٹر شوکت، آپ کو خوش آمدید.
جی.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی انوکھا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں 6 ہفتوں سے اس طرح سے احتجاج وہاں جاری ہیں، لیکن جب یہ ماورائے عدالت قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بھارت کے اندر کوئی آپ تبدیلی دیکھتے ہیں؟ وہاں کی سرکار کی طرف سے کوئی بیانات یا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟
اس سلسلے میں نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ اب ہو رہا ہے. 2010 میں بھی 117 ہلاکتیں ہوئی، کمیشن بنائے گئے، اور ان کمیشنز کی آج تک نہ رپورٹ آئی نہ کسی پر کوئی ایکشن ہوا. بلکہ جو لوگ ایسی ہلاکتیں کرتے ہیں، یہاں آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور دوسرے قوانین کے ذریعے ان کو تحفظ حاصل ہے، ان پر کوئی کیس نہیں چلایا جا سکتا. کیس چلانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت چاہیے، اور وہ اجازت اکثر نہیں ملتی. اور اسی لیے جو ایسی ہلاکتوں میں ملوث رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ ایسے حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ حکومت ہند جو موجودہ ہے وہ حقائق کو تسلیم کرنے نہیں کر رہی ہے، اور نہ کسی طرح سے اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ انہیں ان تکالیف کا احساس ہے جو کشمیر میں اس وقت عوام کو درپیش ہے.
اور جی جی، یہ بتائیے ڈاکٹر شوکت کہ اس مرتبہ بھی ہم نے نریندر مودی سے ایک بڑا غیر معمولی بیان سنا بھارت کی آزادی کے دن پر، اور جس میں انہوں نے بلوچستان کا خاص طور پہ ذکر کیا. آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، وہاں خوفناک واقعہ ہوا اور 70 کے قریب جو ہیں وہ وکلا ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے. اس سلسلے میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے؟ کیا بھارت بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے؟
اصل میں منموہن سنگھ ہی نے شرم الشیخ میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی اس کو دیکھا جائے گا، اور اب مودی صاحب نے لال قلعے کی دیوار سے اس کو بالواسطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی مداخلت ہماری طرف سے ہو رہی، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی بلوچستان کا ذکر کرنا. کشمیر تو اس وقت سلگ رہا ہے آگ میں.
بالکل.
اس کو بجھانے کے بجائے وہ بلوچستان، بلتستان اور گلگت اور پتہ نہیں کہ کون کون سے مسئلے اٹھا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ حقائق تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ حقائق تسلیم کرنے کے بجائے حالات کو اور بگاڑ رہے ہیں.
اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی سفارتی عمل ہو، اور اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے بحال ہو. آپ یہ جو حالات جتنے کشیدہ ہیں اور جتنا ٹینشن ہے, خاص طور پہ جب سے ایک رو کا ایجنٹ بقول پاکستانی افواج کے پکڑا گیا تھا, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں کامیاب رہیں گی, بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے گا؟
اگر یہ مخلصانہ طور پر حقائق کو تسلیم کر کے کوششیں کی جائیں تو کامیاب ہو سکتی, لیکن خلوص نہیں ہے. بات چیت صرف بات چیت کے لیے ہوتی ہے, اور ایشوز کو جس کو کہتے ہیں بیک برنر یا ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے کشمیر دو چار سال بعد پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں 2010 میں تھا, 2008 میں تھا, یا اس سے پہلے 90s میں جو سچویشن آتی. مسئلے کو حل کرنے کی جانب کبھی بھی کوئی سنسیئر کوشش نہیں کی گئی, اور مشرف صاحب اور ان کے فارن منسٹر ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم تو حل کی جانب بالکل گامزن تھے, لیکن ہمیں بالکل ایسا نہیں لگتا. وہ صرف ایک پوسچرنگ تھی دونوں حکومتوں کی طرف سے, اور اس پوسچرنگ سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور اس وقت کو ہندوستان نے یہاں استعمال کیا تحریک آزادی کو دبانے کے لیے, اور پھر یہ کہنے لگے کہ لوگوں نے الیکشن میں ووٹ دیا اس لیے وہ آزادی بھول گئے ہیں. آج کل یہ کہا جاتا ہے بچے کمپٹیشن میں بیٹھ رہے ہیں اس لیے وہ آزادی کی ان کا کوئی جذبہ نہیں رہ گیا. تو یہ سب چیزیں حکومت کرتی رہتی ہے, اور بات چیت کو ان مسئلے کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنے کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. سنسیئرلی اگر یہ بات چیت کریں تو ایشو سالو ہو سکتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ دنیا بھر کے مسئلے سالو ہو گئے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ مخلص رہیں ایشوز کو سیٹل کرنے میں. ہندوستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا حال یہ ہے کہ ان کو تاریخ اور حقائق کا وہی ادراک ہے جو ان کو آر ایس ایس کے پاٹھشالوں میں پڑھایا گیا. جو ایکچوئل جو زمینی حقائق ہیں ان کو نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کو تسلیم کرنے کی ہمت ان میں ہے. بہتر یہی رہے گا کہ ان حقائق کو تسلیم کر کے مخلصانہ طریقے پر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی جانب قدم بڑھایا جائے.
شوکت صاحب آپ صرف دو منٹ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں کالز آئی ہیں پاکستان سے, بہت مختصر ان کو لیتے ہیں. راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے ایاز حسین نے, راولپنڈی سے ایاز حسین. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور میاں والی سے مرید خان نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک 7 لاکھ فوج کے ساتھ انڈیا کشمیر میں وہ بدماشی کر رہا ہے اور پورے کشمیر مقبوضہ کشمیر کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے, اور پوری دنیا مذہب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کیا یہ مسلمان ہے اس لیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ایک آدمی کا بدلہ لیا جائے گا ہم کبھی جی معاف نہیں کریں گے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے سرگودا سے غلام محمد نے. جی جناب کہیے.
جی باجی, سرگودا سے غلام محمد بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یو این اے ہے یا اس پر جھنڈا کھڑا ہوتا ہے اوپر یو این اے لکھا ہوتا ہے, تو ان کی قراردادیں بھی موجود ہیں, تو یو این اے کا کام کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ جناب نام کا یو این اے ہے یا اس میں جناب یہ کو کام بھی کرنا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کا کیا کام ہے کہ جناب حل کرنے مسئلے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر شیخ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے رکن اسمبلی صوبائی اسمبلی مہیش ملانی نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور مہیش صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
جی.
تو یہ بتائیں اس وقت تنازع بڑا شدید ہے دونوں ملکوں کے بیچ, بھارت پاکستان کے بیچ. ایک کامنٹ آپ سے لینا چاہیں گے کہ بھارت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر کے, اور بقول ان کے حافظ سعید جو ہیں وہ بھی دھندناتے پھرتے ہیں. ایسے میں پاکستان نے کیا کہا ہے؟
دیکھیں یہ الزام تراشی کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے یہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے, وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ان حقوق کے حوالے سے نظر رکھنی چاہیے. یو این او میں بھی یہ ڈسپیوٹیڈ مسئلہ ہے, اور یو این او کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کا بھی کام ہے کہ اپنا کیس جو ہے یو این اے میں اچھی طریقے سے وہ پیش کریں, کیونکہ وہاں ہمارے مسلم بھائی ہیں, وہاں بہت تشدد ہو رہا ہے, وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو حقوق ملنا چاہیے, یہ الزام تراشی ختم کرنی چاہیے اور یو این او میں اچھی طریقے سے ان کا کیس بھی کرنا چاہیے کہ جیسے یو این او میں یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ یہ حل ہو, اور یہ حل ہونا سرکار کا گورنمنٹ کا فرض ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ اپنا صحیح طریقے سے کیس پیش نہیں کر رہے ہیں.
بہت شکریہ. ہمیں اس وقت جو ہیں دو کالز آئی ہیں اسی موضوع پہ, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ولی محمد نے کال کیا ہے چترال سے. اچھا, اور اس وقت ملک نائب خان ہیں چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملک نائب خان بات کر رہا ہوں فرقوہاٹ سے.
جی جی کہیے.
ہلو بھی.
جی جی کہیے.
ہلو.
جی جی کہیے.
عرض کر رہے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں کیا یہ بلوچستان کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا کہ انڈیا مداخلت کر رہے ہیں, تو کلا مداخلت کر رہا ہے. اگر وہ بنگلہ دیش میں مداخلت کر سکتے تھے تو بلوچستان میں وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے انڈیا, اور یہ قوم متحدہ خاموش ہو کر بیٹھے. وہ تو صدام حسین پر حملے کر رہے تھے کہ عوام سے ظلم کر رہے ہیں, تو یا انڈیا والے ظلم نہیں کر رہے کشمیریوں پر؟
جی ہاں, لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بلوچستان میں انہوں نے کھلم کھلا مداخلت کی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے, وہ افغانستان سے منسلک ہے, ہو سکتا ہے بھارت کا کوئی ہاتھ ہے, لیکن کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھارا والا سے.
السلام علیکم. میڈم, شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم, بات دراصل یہ ہے کہ جب کشمیری اپنی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر چڑھائی کرتے ہیں انڈیا والے. تو دیکھیں, آپ نے میں آپ سے کی تھی کہ اس کا بلوچستان میں جو حملہ ہوا ہے اس میں راہ کا ہاتھ ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نکلا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ آپ دونوں ممالک جو مذاکرات کریں اور اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں. ایٹمی دور ہے, ایٹمی دور میں اگر ایسا ہوتا رہا تو ہر دونوں طرف ہلاکتیں ہوتی رہیں گی.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
تھینک یو سو.
اور متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے.
میڈم, میں آپ سے اور یہ مہمان جو حضرت ہے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ملک یو این او کی قرارداد پاور کشمیروں کی حقیقی خود گرادیت اس کو نہیں مانتی ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, مسلح اور عظیم جہد جہاد کی بغیر بالکل ممکن نہیں ہے کہ حل ہوگا.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا مہیش صاحب, کیونکہ اس سے کافی جو ہے متنازع باتیں شروع ہو گئی ہیں. کوئی ثبوت پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ بھارت نے یہ واقعہ کروایا ہو بلوچستان میں؟ مہیش صاحب.
جی,
کوئی ثبوت پاکستان نے تو پیش نہیں کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار تھا بلوچستان کے واقعے کے.
جی
جی,
ثبوت پیش کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے فائدہ نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہوگا, تفتیش بڑھے گی. جو بھی بات ہو وہ ثبوت کے ساتھ کرنی چاہیے.
بالکل,
ثبوت کے سوا بات کرنا مناسب نہیں ہے. لڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ڈسپیوٹڈ مسئلہ جو دونوں ملکوں کے بیچ میں ہے اور وہ ڈیسائیڈڈ بھی نہیں تھا, وہ ڈسپیوٹڈ ہے, اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ہمارے ملک کا پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے, اور اس موقف درست کو آگے لے جانا چاہیے, اس کو حل کرنا بہت ضروری.
بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ملانی صاحب, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کشمیر میں کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کا. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہانگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ اس وقت ہندو میرج بل 2016 پاکستان کی قومی اسمبلی کے آگے پیش کیا گیا ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ پاس کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت مہیش ملانی ہیں جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ملانی صاحب، یہ بتائیے، یہ جو بل اس وقت پیش کیا گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ قانون بن جائے گا، اس کو آپ کتنا خوش آئین سمجھتے ہیں؟
پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں مائنورٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں۔
اچھا،
میں سرپارکر میں جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑا ہوں۔
اچھا،
اور جنرل سیٹ پہ میں یہاں جیتا ہے۔
زبردست،
سب کی نمائندگی کرتا ہوں۔
بہت زبردست جی۔
اچھا، اور جو آپ کا بل کی بات کر رہے ہیں تو اس بل کے حوالے سے ابھی جیسے 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی 2013 سے پہلے، تو یہ پورا سبجیکٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور پروونشل سبجیکٹ کے حوالے سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ بل پاس کر دیا ہے۔ اس کو میرج ایکٹ بل کو پاس کرنے میں میرے خیال میں 6-8 مہینے ہو گئے ہیں، اور یونانیمسلی ہم نے پاس کر دیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے۔
اچھا،
میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ابھی جانا یا نہ جانا، اس کی پراونٹ سندھ کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندو میرج ایکٹ بل بنا ہے تو ہندو زیادہ جو ہے وہ سندھ میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں پنجاب میں۔
یہ بتائیے ملانی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ متاثر ہوں گی، کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں، ہندو خواتین، جن کو اغوا کیا جاتا اور پھر ان سے زبردستی مذہب تبدیل کیا جاتا تھا، کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا اس بل کے پاس ہونے سے؟
اس بل سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف رجسٹریشن کے حوالے، وہ علیحدہ بل ہے، پروٹیکشن بل جو ہے وہ علیحدہ بل ہے، فورس سے بل کنورژن کا وہ علیحدہ ہے۔ پہلے تو رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، تو وہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ میرج ایکٹ بل جو ہے، ہندو میرج ایکٹ بل، تو اس میں صرف رجسٹریشن کا لیگل بل بنایا گیا ہے، لیکن جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آتا ہے پروٹیکشن بل اور پوسیبل کنورژن۔
اچھا،
اس میں ہاں جی، وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چل رہا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے۔ لاسٹ جو ڈسکشن ہوئی تھی 1-1.5 مہینہ پہلے، تو اس میں مطلب فائنل کرنے کے حوالے سے بل بن چکا ہے، فائنل کرنے کے حوالے سے یہ ڈسیشن ہوا تھا، کہ اور بھی ہمارے جو لیگل لائر ہیں ان کی ایک میٹنگ کی جائے تو فائنل کر کے بل پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں وہ بھی اگلے مہینے جو ہے وہ بل
اچھا، لیکن فی الحال یہ جو، کیونکہ ہم قومی اسمبلی کے اس بل کی بات کر رہے ہیں، یہ ہندو میرج بل 2016، یہ کس قسم کا قانونی تحفظ دے گا ہندوؤں کو؟
دیکھیں، یہ اگر مجھے معلوم نہیں ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، اس انہوں نے یہ ساتھ کر کے دیا ہے، علیحدہ دیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے جو بل بنایا ہے، میں نے نیشنل اسمبلی میں جو پیش ہوا ہے وہ نہیں دیکھا ہے، جو ہم نے بنایا ہے اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے، उसमें फोर्सेबल कन्वर्जन के हवाले से जो लड़की है उनके माँ बाप है उनको टाइम दिया जाएगा और 10-15 दिन रखे जाएंगे लीगली किसी हाउस में रखने में और उनसे मुलाकात की जाएगी और उनको आजाद बिठाया जाएगा लड़की को, उसके बाद अगर वो मैच्योर हो 18 इयर्स की एज हो, क्योंकि अभी जो बिल मैरिज एक्ट का हुआ है उसमें 18 इयर्स एज वैसे ही रखी हुई है, तो 18 इयर्स एज के बाद अगर माँ बाप को टाइम दिया जाएगा 10-15 दिन, उसके बाद वो लड़की जो भी डिसीजन करे तो वो तो उनकी मर्जी होगी, लेकिन 18 साल से पहले शादी करना, छोटी उम्र में शादी करना, तो उसके हवाले से अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, ना भी बन गया है मेरे ख्याल में, ये नेशनल असेंबली नहीं है तो उसमें भी यही चीज है।
जी हाँ, जो रमेश कुमार हैं जो रुकन हैं कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी को ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील करने की बात है वो इस वक्त शामिल नहीं है इस बिल में, लेकिन बकौल उनके हम कोशिश करते रहेंगे कि उसमें भी हम अपनी कोशिशें जारी रखें। लेकिन इस मोड़ पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जो हैं वो आम तौर पे जो हैं तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे।
मैं ये भी आपको कहूं कि मैं जिस हलके से जीता हूं उसमें ज़्यादा में ज़्यादा मुझे जो वोट मिले हैं वो मुस्लिम भाइयों का मिले हैं और मेरी नज़र में कोई तफरक नहीं है, फ़र्क नहीं है, ह्यूमैनिटी पे हम साबित करते हैं।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही कानून साज महेश मलानी, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। हम अभी अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जैसे कि आप लोगों ने खबरों में सुना हुआ होगा कि इस वक्त MQM ने एक भूख हड़ताल की हुई है कराची में और उनका कहना है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे सियासी तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी और सिटीजन्स पुलिस लेजॉन कमेटी के बोर्ड के रुकन अहमद चुनाव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं,
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने तीसरे चौथे मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि इस वक्त कराची में MQM ने ता मर्ग भूख हड़ताल शुरू की हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ ज़्यादतियां हो रही हैं। हम इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं जो हमारे नुमाइंदे शहजाद हुसैन ने तैयार की है, आइए सुनते हैं।
सूबाए सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने कारकुनों की मुबैना गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों के खिलाफ ता दमे मर्ग भूख हड़ताल कर रही है। متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے گزشتہ شب کراچی پریس کلب پر اس تادم مرگ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا اور جمعرات کو یہ بھوک ہڑتال اپنے دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
انسانی حقوق کے بے پناہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم میں مسلسل گزشتہ 3 سالوں سے مظاہرہ کرتی چلی آئی ہے، کبھی پریس کانفرنس کیا ہے، کبھی پروٹیسٹ ریلی نکالی ہے، کبھی مظاہرہ کیا ہے، کبھی بھوک ہڑتال کی ہے، لیکن ان تمام پرامن راستہ اپنانے کے باوجود ایم کیو ایم کے بات نہیں سنی جا رہی ہے اور مسلسل چھاپے، گرفتاریاں اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم نے جمہوری اصولوں کے عین مطابق انتہائی پرامن تادم مرد بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے اور آج ایک ایم این اے شیخ نوجین بھائی، 2 عدد ایم پی بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب کل ملا کے 16 افراد بھوک ہڑتال کیمپ پہ بیٹھے ہیں۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات اور ایم کیو ایم کی تعدم مرگ بھوک ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی ابہام نہیں کہ شہر میں ان کی سپورٹ کے لیے جو ایک ایلیمنٹ تھا، جو ماؤنٹ اپ کرتا تھا ریزسٹنس، وہ ایلیمنٹ اب اس سچویشن سے بالکل سبٹریکٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہے وہ اس کی سائلنٹ الیکٹورل سپورٹ ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا ہے، اور اس سپورٹ کے بل بوتے پر میرے خیال انہوں نے یہ بھوک ہڑتال کا انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ کوئی نہ کوئی بیچ میں مصالحت کا ایلیمنٹ آ جائے گا، لیکن کیا اس مصالحت کے ایلیمنٹ کے بعد ایم کیو ایم کے کنسرنز ایڈریس ہوں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں مجرموں اور دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد ماری جا چکی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہے، اور ان کاروائیوں میں بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا، لیکن صوبہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ حساس اداروں کی مدد سے یہ آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے اور کسی جماعت کے خلاف نہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں خورشید عباسی سے۔ خورشید عباسی، آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ جی، تو آپ عمومی طور پہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، میڈیا میں ان کی حمایت کیا ابھی ظاہر ہوتی ہے، اور دیگر آپ کے خیال میں ان کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس سے ان کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے؟
دیکھیں جی، جہاں تک ووٹ بینک کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم نے تو کئی مرتبہ یہ ان کے لیے پہلا آپریشن نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ کے دور سے لے کر یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کراچی میں ٹارگیٹ آپریشن جاری تھا، تو اس میں تمام جو آپریشن سب کو ایم کیو ایم نے بھگتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا جو بینک، جو اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس نے اپنا باندھ رکھا ہے اور سیاست بھی کرتی رہی ہے، اور اس پہ الزامات بھی لگتے رہے، سارے معاملات چلتے رہے۔ لیکن ابھی پہلی مرتبہ جو یہ موجودہ آپریشن ہے، اس میں پہلی مرتبہ جو ہے سہولت کاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
اچھا،
اور یہ پہلا انوکھا آپریشن ہے جس میں دہشت گردوں کے ساتھ جو سہولت کار ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، ان پہ بھی نظر ہے۔ خاص طور پہ جو پیسے کی لین دین ہے، خاص طور پہ جو بینکوں کے تھرو جو پیسہ شفٹ ہوتا تھا پہلے، اب اس پہ بھی نظر رکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی سمپل عام سا شہری بھی اگر کوئی پیسے اپنے گھر بار میں یا کہیں ادھر بھیجتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک فارم جو ہے متعارف کرایا گیا ہے، وہ بھرنا پڑتا ہے، پیسوں کتنے پیسے کس مقصد کے لیے کہاں جا رہے ہیں، اس کی چیکنگ ہو رہی ہے۔
اچھا،
اور خاص طور بھتہ خوری کے حوالے سے بھی یعنی کافی کچھ جو شہر میں نظر آیا ہے۔
اچھا،
تو جو کاروائی نظر آئی ہے، تو میں سمجھ اس وجہ سے بھی काफी पहले के मुकाबले में जो मौजूदा ऑपरेशन है वो ज्यादा कामयाब को करार दिया जा रहा है।
अच्छा,
ये सारी चीजें हैं अपनी जगह, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे, आपके खुफिया इदारे और पुलिस रेंजर्स जो भी करी इदारे ऑपरेशन के नाम पे कर रही है, और उमूमन शख्सी लेवल पे जो है वो शिकायतें मुझे कम नजर आई है कि अगर कोई मेरा रिश्तेदार या मेरा कोई भाई या किसी का भी एमपीएम के हवाले से बात कर रहा हूँ पकड़ा जाए तो उनके वालदेन को निजी तौर पे सड़कों पे आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये बच्चा जो है किसी जरायम की किसी वारदात में इन्वॉल्व नहीं है, या इस बच्चे को जाति वजूहात पे या जाति दुश्मनी या इंतकामी बुनियाद में उठाया गया है, इस तरह की चीजें। एमपीएम बतौर एमपीएम लड़ रही है केस, आज जिस तरह अभी हड़ताल में बैठे हैं, इससे पहले रैलियां निकाली गई हैं, हर तरह का ऐसी जारी हुआ है। और आपको ये भी मालूम होगा जब ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था तो एमपीएम ने ही रेंजर्स पुलिस और खुफिया इदारों वक्त में रैलियां निकाली थी, करंटली ऑपरेशन होना चाहिए।
अच्छा,
तो उस वक्त लियारी से ज्यादा कुछ शिकायतें थी इस जमाने में, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा जो है इनकाउंटर के जो हुआ है वो लियारी में हुआ है। सबसे ज्यादा जो लड़के मारे गए हैं वो लियारी में मारे गए हैं।
अच्छा,
और बाकी तो शहर में छापे और असले की बरामदी, यानी रेंजर्स और पुलिस अपने दावे कर रही है कि हमें कामयाब नसीब हो रही है, हमने ये असला बरामद किया, हमने फलान शाफात कराया जो भी, और वो अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एमपीएम पहले दिन से कह रही है कि हमारे साथ नानसाफी हो रही है।
अच्छा,
तो ये चीजें जो है ये आस्ते आस्ते क्लियर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ कि किसके साथ क्या हुआ है। इसमें जाहिर है मीडिया की भी बड़ी नजर है, मीडिया भी चेक कर रहा है, मीडिया यकीनन एमपीएम के लिए भी हेल्पफुल है, उनकी भी उनकी जो आवाज है वो भी पहुंचा रहा है, और जो रेंजर्स कार्रवाइयां कर रही है उसको भी रिपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें एक साथ शहर में जा रही है।
अच्छा, आप हमारे साथ रहें, इस वक्त हमें सीपीएलसी के बोर्ड के रुकन अहमद चिनॉय ने ज्वाइन किया है। चिनॉय साहब, ये बताइए, इस वक्त बताया जा रहा है कि कोई 16 अफराद भूख हड़ताल पे हैं प्रेस क्लब के बाहर, उनका कहना है कि एमक्यूएम के साथ इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। उमूमी तौर पे आपने क्या देखा कि ये जो एक्शन उनके खिलाफ हुआ इसका कराची पर क्या असर पड़ा है?
देखिए, बात यह है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जाहिर है तो लॉ एनफोर्समेंट के पास कोई ना कोई इसका बेसिस जरूर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम जो हैं वो कराची में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए हो रहे हैं। इसमें जाहिर है जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी जगह जाते हैं और गिरफ्तारियां करते हैं तो उस वक्त जो है वो लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि स्क्रीन आउट करना कि जी कौन इसमें कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है, और उसमें कुछ वक्त लग जाता है। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने, शाह साहब ने बर वक्त काम किया और पुलिस को फौरी तौर पर हिदायत जारी की कि इसमें जो बेकसूर लोग हैं उनको फौरन छोड़ दिया जाए, और अभी भी थोड़ी देर पहले ये प्रेस रिलीज आया है कि 6 लोग जो हैं जिनको इन छापों में गिरफ्तार किया गया था उनको बेकसूर होने की बिना पर छोड़ दिया गया है।
अच्छा,
तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, अच्छा इम्पैक्ट देगा और चीजें जो है हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे।
अच्छा, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें चंद मिनट और हम कुछ कॉल्स लेते हैं इसी मौजू पर। मोहम्मद रमजान ने हमें कॉल किया है बहावलपुर से।
बाजी सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, कहिए
जी। बाजी, मैं तो बहुत अरसे से तकरीबन आपका प्रोग्राम सुनता हूँ बड़े शौक से।
अच्छा जी जी,
लेकिन हमने तो प्रोग्राम सुन सुन कर थक गए हैं तकरीबन, ना तो आपकी कोई बात मानता है ना कोई हमारी गरीबों की बात मानता है। ये जो है ना एमकेएम वाले, ये तो खाम खा रफड़ा डाल देते हैं खाम खाई।
अच्छा,
मैं तकरीबन 10 साल उधर रह गया हूँ कराची में, उस अरसे से हम एमकेएम का ही झगड़ा देख रहे हैं कराची में, और तो किसी का झगड़ा नहीं है इधर।
शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और हमें कॉल किया है राज मोहम्मद ने। राज मोहम्मद काफी देर से होल्ड पे हैं। अच्छा राज मोहम्मद जी, वो काफ़ी देर से होल्ड पे थे लेकिन इस वक्त जो हैं उनकी लाइन डिसकनेक्ट हो गई है। खुर्शीद अब्बासी, हम इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि ये पिछले चीफ मिनिस्टर की निस्बत इस वक्त जो मुराद अली शाह हैं उनका काम कितना बेहतर देखा जा रहा है, क्या तसव्वुर किया जा रहा है कि दहशतगर्दों और जराइम पेशा के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो कायम रखेंगे?
जी बिल्कुल, मुरादरी शाह को जो नया जो टारगेट दिया गया है वो 2018 के इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में माहौल बेहतर बनाना और उनके लिए वोटों का उसूल आसान बनाना, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे करप्शन और सिफारशी कल्चर के यानी बहुत ज्यादा इल्जाम लगते रहे, सबको कवर करने के लिए इसलिए उन्होंने दिन रात जो एक मेहनत शुरू की है। यंग है, जाहिर है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसके उसके टारगेट मुख्तलिफ हैं और उनकी मूवमेंट से नजर आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हर एक के साथ इंसाफ हो, चाहे कराची में ऑपरेशन चल रहा है फिर भी उनकी उनकी उस पर भी नजर है। जैसे अभी हवाला दिया अमित चन्ना साहब ने कि 6 बंदे रिहा कर दिए गए, तो ये चीजें ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो जाहिर है कि अगर आपका वजी अला फाल होगा तो यकीनन आपको जल्दी जल्द अज जल्द चीजें डिलीवर होंगी।
अब चिनोई साहब ये बताएं, आप भी जानते हैं कि जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो कुछ थोड़ी ही वक्त के लिए मेहमान हैं, उनके बाद एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएंगे, उसके बाद कराची ऑपरेशन में कोई तब्दीली आप देखते हैं?
ये मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान जो बना हुआ है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बना हुआ है और लोग जाहिर है मुख्तलिफ उहदों पे आते हैं, कराची में भी मुख्तलिफ आई जी आए गए, इसी तरह कराची में टी जी रेंजर्स जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जनरल रिजवान अख्तर से और उसके बाद जनरल फिलहाल आए और इसी तरह कोर कमांडर की भी तब्दीली हुई, तो यहाँ भी तब्दीली को हमें मजबूत अंदाज में देखना चाहिए और इस तब्दीली के जरिए जो है वो हम ये समझते हैं कि नए अजम और नए वलवले के साथ जो है वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए और पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे और बिलखसूस कराची में अमन अमान के हवाले से जो एफर्ट हो रही है वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए।
अच्छा, इस वक्त हमें कुछ और भी कॉल्स आई हैं, बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं इसी मौजू पर। मोहम्मद इकबाल ने हमें कॉल किया है पंजाब से। जी कहिए मोहम्मद इकबाल पंजाब से।
जी मैं गुजरात से बोल।
जी जी कहिए।
हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है,
अफसोस अफसोस आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अफसोस आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हमें कॉल किया है कलीमुल्ला नियाजी ने मियांवाली से।
कलीमुल्ला नियाजी मोहताज खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का वजीर आला जो भी हो उनसे गुड गवर्नेंस की तवक्को रखना ये बिल्कुल अबस है और बच्चों वाली बात है, और इसी तरह एमकेएम से कोई अच्छाई की तवक्को रखना तो होना तो ये चाहिए था कि अब तक एमकेएम बैन हो चुकी होती, जिस तरह एक हुकूमत के बड़े बड़े रैंक वाले ये उनके तर्जमान कर्नल ने एसएसपी ने बिल्कुल सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई कि रीढ़ के पेड़ है, तो समझ नहीं आती कि इनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा, और अगर सही ऑपरेशन होता तो इनको ये भूख हड़ताल करने की जरूरत ही पेश ना आती, इनको हुकूमत भी ये इनका काम कर देती, तो ये सब दिखावा करते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, और आई थिंक कि हमारी फौज इंशाल्लाह इनको ब्लैकमेल अंदर नहीं करने देगी।
बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम के कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो कि अपनी पार्टी का दिफा कर सकें। इस मोड़ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अहमद चिनोय का जो CPLC के बोर्ड के रुकन हैं, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। खुर्शीद अब्बासी 2-3 मिनट और हमारे साथ रहें क्योंकि जो अगला टॉपिक है उस पर हम चाहेंगे कि आपका भी एक नुक्ता नज़र लें, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जी हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं लेकिन हम बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है कि इमिग्रेशन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहसा हो रहा है यहाँ अमेरिका में, और ख़ास तौर पे आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बखौल वो अफ़गान जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क पे डाला उसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि उनमें से बहुत कम को अमेरिका आने का वीज़ा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ हमने कोशिश की थी कि तुफैल अहमद हमें ज्वाइन करें, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं रहनुमा, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस वक्त कांग्रेस की एक मीटिंग में हैं। खुर्शीद अब्बासी, आपसे सवाल कि पाकिस्तान में क्या तासुर पाया जा रहा है कि इस वक्त मुसलमानों के लिए क्या फ़जा पाई जाती है अमेरिका में?
नहीं, मैं समझता हूँ कि अच्छा तासुर पाया जाता है। जो भी यहाँ के पाकिस्तानी जो भी इधर आए हैं अमरीका टूर करके वापस आते हैं तो यही यकीन उनके अच्छे तासरात होते हैं वहाँ के लोगों के रवैये के हवाले से, वहाँ की हुकूमत के रवैये के हवाले से, तो मैं समझता हूँ। लेकिन साफी जो चेंजिंग जो आती रहती है, तब्दीलियाँ जो आती रहती हैं, या सियासी तौर पर यहाँ खिलाफ पैदा होता है अमरीका और पाकिस्तान की, यहाँ खारजा पॉलिसियाँ टकरा करती हैं, तो हुकूमत की सतह पर जो है इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं और तनकीद भी सामने आती है। वो तो मैं समझता हूँ कि मामूल के मामलात हैं, गवर्नमेंट के मामलात अलग होते हैं, आवाम के मामलात अलग होते हैं, तो इस मामले में चीज़ क्लियर नज़र आ रही है हमें।
जी जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो बातें की मुसलमानों के हवाले से, खैर उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती रही हैं, उनके बयानात तब्दील होते रहे हैं, लेकिन आज भी अखबारात की रिपोर्ट ये है कि मिसाल के तौर पे कोई 12,600 एप्लिकेंट्स हैं अफ़गानिस्तान से, वो लोग जिन्होंने अमेरिकनों की बड़ी मदद की थी लैंग्वेज में, जो अंग्रेज़ी से पश्तो या दरी में जो है ट्रांसलेट करते थे, उनमें से सिर्फ अब स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि सिर्फ 2,500 को वीज़ा दिए जाएंगे। आपके ख्याल में वो लोग जिन्होंने अमेरिकनों की इमदाद की इराक में, अफ़गानिस्तान में वगैरह वगैरह, उनके लिए अब सूरत हाल कितनी कशीदा हो जाएगी अमेरिका में?
ना, यकीनन देखें, ये जो पिछले दिनों में ज़ियारत के दौर में जो कुछ हुआ और जिसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज के मुतासर हुई, अमूमी तौर पर बड़े मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान के लिए भी, तो यकीनन ज़ाहिर लोग सोच रहे हैं कि जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया और ख़ासतौर अफगानियों के हवाले से जिसकी जिक्र आप कर रही हैं, तो उनको यकीन इसी उम्मीद पे है कि ज़ाहिर अमेरिका उनकी हर लिहाज से मदद करेगा। और आप हुकूमत पाकिस्तान का भी आप देख रहे हैं कि ये भी यहाँ से हमें हमेशा इस तरह डिमांड जाती है कि जनाब हम दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक ज़ाहिर अमरीका की एक पॉलिसी के तहत कर रहे हैं, उनकी जो ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर उसमें हमें भी हेल्प चाहिए। यानी ज़ाहिर कि आम पब्लिक हो या हुकूमत, सबकी निगाहें फिर अमरीका की तरफ जाती हैं जब उनके लिए काम किए जाते हैं या उनकी जो पॉलिसियाँ होती हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे। तो यकीन मैं समझता हूँ अमरीका के लिए अपने मसाइल भी तो अभी तोड़ते हैं, तो अगर वीजे में अगर 12,000 लोगों वीजे नहीं दे सके, जाहिर उनकी अपनी अंदरूनी मामला आते हैं, अपनी पॉलिसियाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि लोग जो हैं वो जो भी अमेरिका के लिए काम करते हैं किसी भी सूरत में वो जाहिर पूर्ण नहीं देते अमेरिका के हवाले से।
जी हाँ, और यहाँ जो बहस चल रही है वो ये कि वो लोग जो अमेरिका आना चाहें, मुमकिन है कि उनको स्क्रीन किया जाए, और रिपब्लिकन पार्टी की भी एक तजवीज़ है कि देखा जाए कि वो किस तरफ रागिब हैं, और ये कि दहशतगर्दी में उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तब भी उनको वीजा दिए जाएंगे।
जी, इसके तो आजकल पाकिस्तान सोच रहा है, पहले पाकिस्तान ये सोच रही थी, ये भी आजकल सोच रहे हैं कि भाई हमें वो अफगानी जिन पे उनका इल्जाम है कि वहाँ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। अमरीका की तो खैर पुरानी पॉलिसी है, तो बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क भी इसमें सोच रहा है कि हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पे इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो।
जी हाँ, और ये बिल्कुल ज़रूरी है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी जो कराची में होते हैं, आपकी शिरकत का शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे डैन क्राफ्टन, प्रोड्यूसर गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ہے۔